علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک اور پاک شہر مکہ معظمہ میں حاضری نصیب فرمائی, اور الحمدللہ ہم نے حضور اشرف الفقہا استاد العلماء حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب خلیفہ حضور مفتی اعظم کی قیادت میں کل اپنا عمرہ مکمل کیا, اور آج 10 شعبان المعظم ہجری 1437 مطابق 18 مئی بروز بدھ 18 مئی 2016 ہم اور آپ مکہ معظمہ میں حاضر ہیں, اور ایک مختصر سی ہم یہاں محفل کر رہے ہیں جس میں مکہ معظمہ کے تعلق سے, کیونکہ ہماری ہمیں بہت سے ایسے احباب ہیں جن کی پہلی حاضری ہو رہی ہے, انہیں نہیں پتا کہ مکہ معظمہ اس شہر کی آبادی کا نام مکہ کیسے پڑا, اس کی تاریخ کیا ہے, یہاں کیا کیا چیزیں ہیں. تو جو وقت بھی حضرت جتنا مناسب سمجھیں گے آج بتائیں گے, پھر انشاءاللہ کل بھی ہم اپنے یہاں پر اس طرح کی ایک محفل کا انعقاد کریں گے تاکہ مکہ معظمہ کے تعلق سے ہمیں کچھ تاریخی
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم. میرے دوستو, ساتھیو, آج جس سرزمین مقدس پر ہم لوگ حاضر ہیں, یہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کا ذکر قرآن مقدس اور احادیث شریفہ اور اگلی کتابوں میں جگہ جگہ پایا گیا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے, لا اقسم بهذا البلد, قسم ہے اس شہر کی, وانت حل بهذا البلد, اس حال میں کہ اے حبیب آپ یہاں رہتے ہیں. یہ مکہ اپنی ذاتی خوبیوں کے ساتھ ہمیشہ سے انسان اہل ایمان کو دعوتیں نظارہ دیتا رہا, اور جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اس شہر کو جو تقدس اور برکتیں حاصل رہی ہیں وہ کسی جگہ کو حاصل نہیں رہی سوائے مدینہ منورہ کے. اس لیے کہ مدینہ منورہ کا تقدس یہ ہے, جب آپ حدیث شریف پڑھیں گے, تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے, تو یہ پتا چلے گا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو پروردگار عالم نے پیدا کرنا چاہا, حضرت جبریل امین علیہ الصلات والتسلیم سے ارشاد فرمایا کہ جبریل جاؤ اور اس جگہ کی مٹی لاؤ جہاں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے. یہ نہیں کہا تھا حضرت اللہ تعالی نے حضرت جبریل سے, بلکہ یہ فرمایا تھا کہ سب سے اچھی جگہ کی مٹی لے کر آؤ. حضرت جبریل نے پوری دنیا کی سیر کی. سیر کرنے کے بعد انہیں وہ جگہ جہاں آج حضور کا مزار پاک ہے اس مٹی سے نور نکلتا ہوا نظر آیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ نوری نبی کے جسد خاکی کو پیدا کرنے کے لیے یہی سب سے مناسب جگہ ہے, اور اس نور برساتی مٹی کی جگہ سے آپ نے ایک مشت مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی. تو اس کی ایک تفصیل ہے, مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی مٹی پر نور کی جگمگا رہی تھی تو صرف مدینے پاک کی وہ جگہ جہاں حضور کا جسد مبارک تشریف فرما ہے. تو یہ مدینہ منورہ کا اعزاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ عارضی شہر قرار دیا گیا اور مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل مستقر قرار دیا گیا. یہ آج عارضی جگہ تھی اور مدینہ مستقل جگہ ہے. دیکھیے, ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں آدمی کسی مقصد کے لیے جاتا ہے, اور ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اس کا وطن ہوتا ہے, اور وطن سے اس شہر کی بنسبت انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے جہاں وہ مستقل رہا تھا. اسی لیے مکے سے زیادہ محبت حضور کو مدینہ منورہ سے تھی, جس کا ثبوت احادیث کریمہ میں مختلف جگہوں پر ملتا ہے, اور جس کو اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو زیادہ محبت ہے وہ جگہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے. جب اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ پسند مدینہ ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ساری دنیا سے اچھی جگہ وہ ہے جس کو اللہ اور رسول نے سب سے زیادہ پسند کیا, اور یہ بھی مکے کو جو رب العالمین نے پسند فرمایا ہے. تو اس آیت کریمہ نے بتایا کہ لا اقسم بهذا البلد, قسم ہے اس شہر مکہ کی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند فرمایا. اگر اتنے ہی کلام مجید کا ٹکڑا ہوتا لا اقسم بهذا البلد, قسم ہے اس شہر کی اور اس بلد کی, تو یہ پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ کو مکے سے زیادہ پیار ہے. لیکن پروردگار عالم نے صرف قسم ہی یاد نہیں فرمائی, اس قسم کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس شہر کی میں قسم یاد اس لیے کر رہا ہوں کہ اس حال میں اے حبیب آپ یہاں رہتے ہیں. حضور کا رہنا اس کی سب سے بڑی عظمت کی دلیل ہے, باوجود اس کے کہ حضور کی پیدائش مبارک سے پہلے مکے میں شعائر اللہ کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے. اللہ کی نشانیاں یہاں پر موجود ہیں, جیسے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, اے لوگوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں مکے میں ہیں, ایک صفا اور ایک مروہ. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, اور یہ شعائر اللہ حضور کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے متعین ہو چکا تھا, جبکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش میں سات چکر صفا اور مروہ کے درمیان میں لگایا تھا. اس وقت ایک اللہ کی نیک بندی نے اپنے تلوے ناز سے صفا کو بھی شرف یاب کیا تھا اور مروہ کے تقدس کو بھی چار چاند لگایا تھا, اور رب ارشاد فرماتا ہے یہ صفا اور مروہ میری نشانی, اور جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے اس کا مقام بہت بلند ہے. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ دل کا تقویٰ ہے. قرآن مجید فرماتا ہے نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں, جتنی عبادت کریں یہ سب تقویٰ ہے. لیکن اس پوری بھری دنیا میں دل کا تقویٰ جو باطن کا تقویٰ ہے جس میں نہ ریا ہے نہ دکھاوا ہے, کوئی جس میں تلویش ریاکاری موجود نہیں ہے, وہ دل کا تقویٰ ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے بھی تقویٰ ملتا ہے, لیکن نماز میں یہ گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے اس نے نماز پڑھی ہو, کوئی عمل ہو اس میں ظاہرداری کا بہرحال شائبہ ممکن ہے, لیکن دل کا تقویٰ ایسا ہے کہ جس کے اندر دکھاوے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا اس کے دل کے تقویٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. دل کا جو متقی ہوتا ہے اس میں ریا نہیں دکھاوا نہیں ہے. تو شاعر اللہ وہ پتھر ہے, اب اس کی عظمت دیکھو, اس کی تعظیم یہ دل کا تقویٰ ہے. جبکہ شاعر اللہ میں اس کی حیثیت بہت نیچے درجے کی ہے. سب سے بڑے شاعر اللہ میں سے پوری کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس سے بڑی اللہ کی نشانی پوری کائنات میں نہیں. شاعر اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کو پہچانا جائے, جیسے علامت اور سمبل ہوتا ہے. سمبل اسی کہتے ہیں کہ جو دوسری چیز کو پہچاننے کے لیے نشانی اور علامت مقرر کی گئی, جیسے ہر کمپنی کا ایک سمبل ہوتا ہے. جب اس کو سمبل کو آپ کارٹون پر دیکھتے ہیں, اس کے باکس پر دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں یہ فلاں کمپنی کا مال ہے, یہ فلاں کمپنی کی گھڑی ہے, یہ فلاں کمپنی میں بنی ہوئی ہے. تو جس سے دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس کا اسٹینڈرڈ معلوم ہو جاتا ہے, تو سب سے پہلے رب نے اپنی پہچان کے لیے جس نمونے اور سیمپل کو بنایا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کن تو کنزم مخفیہ کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرح تھا. اس کائنات میں کسی کو میری عظمت اور معرفت کا نشان نہیں تھا. اور جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے, جب میں اپنی پہچان کرنا چاہا, تو میں نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. اللہ تعالی نے سب سے پہلا جو پہلی نشانی اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہر نعمت اللہ کی نعمت ہے, ہر شاعر اللہ کے لیے شاعر ہے, لیکن ساری نعمتوں میں نعمت عظمیٰ ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالی نے بڑی بڑی نشانیاں یہاں رکھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کعبے کے دروازے سے کچھ ہٹ کر فاصلے پر ایک کمر کے برابر اوٹا ہے پتھر کا, اور وہ بلوری کانچ سے گھرا ہوا ہے, اور اس کے اوپر سنہری جالی لگی ہے, اور اوپر ایک چھوٹا سا سنہری گنبد ہے. یہ آپ نے دیکھا, اس کا نام ہے مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. مقام کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے. ایک چھوٹا سا پتھر ہے, وہ میرا خیال ہے کہ ایک بائی ڈیڑھ کا وہ پتھر ہے یا اس سے کچھ کم ہوگا. اس پر دو پیروں کے نشان پڑے ہوئے ہیں. پہلے بہت زیادہ گہرا نشان تھا, لیکن جب یہ کھلا ہوا تھا تو لوگ اس پر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے. تاریخ میں آیا ہے کہ اس کی گہرائی کم ہو گئی اوپر سے گھستے گھستے ہزاروں سال سے لوگ اس کو چھوتے رہے. اب نجدی دور میں اس کو چھونا منع, بلکہ اس پر جو جالی لگی ہوئی ہے اس کو بھی مس کرنا اور چھونا بدعت اور گناہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, حضور کے زمانے میں بھی یہ کھلا ہوا تھا, صحابہ کرام کے زمانے میں کھلا ہوا تھا, برسوں کے بعد اس پر یہ گنبد بنایا گیا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر گنبد بنانا یہ بدعت اور ناجائز کہا جاتا ہے, اور اسی حکومت نے ایک پتھر پر گنبد بنایا ہے, اس کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں. اللہ کے ولی جو ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں, آپ پڑھیے, اور یہ پتھر بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب ایک پتھر شاعر اللہ میں سے گنبد بنانا ان کے علماء کے ہاں جائز ہے, تو وہ چیز جو چلتا پھرتا شاعر اللہ میں سے ہے, اللہ کی نشانی میں سے ہے, ان پر اس پر گنبد بنانا بدرجے ہونا جائز ہے. ابھی یہ میرا عنوان نہیں ہے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں وہ پتھر بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. قرآن مجید فرماتا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, اے لوگوں اس حرم میں اللہ کی نشانیاں بہت سی ہیں, اور ان نشانیوں میں سے پہلے نمبر پر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. اب ذرا سوچو کہ اس پتھر پر اللہ تعالی کی کوئی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالی پیر سے, ہاتھ سے, جسم سے, جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ. اگر اس پر نشانی اگر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی ہے, تو اسے حضرت ابراہیم کی نشانی کہنا چاہیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. پتا یہ چلا کہ محبوب کی نشانی بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے, اور جس پتھر پر خلیل اللہ کے پاؤں پڑ گئے وہ اللہ کو اتنا پیارا ہو گیا کہ رب نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا. تو شاعر اللہ میں سے صفا مروہ بھی ہے, شاعر اللہ میں سے مقام ابراہیم بھی ہے, اور کعبہ خود شاعر اللہ میں سے ہے, اور یہ کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے ایک روایت کے مطابق 10,000 سال پہلے فرشتوں نے بنایا تھا اللہ کے حکم سے. کعبہ اس وقت سے یہ اللہ کا گھر ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مبارکم, بے شک سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر بنا ہے وہ مکے میں ہے, یعنی کعبہ. قرآن مجید فرماتا انا اولا بیتن اویا للناس, لوگوں کے لیے بنایا گیا, لوگ ابھی آئے نہیں, اور عبادت کا نشان اور عبادت کا سینٹر مسجد رب نے مسلمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین پر بنایا. اس بات کا تصور دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان, تیری زندگی کی پہلی ڈیمانڈ, تیری زندگی کا پہلا کام اللہ کی عبادت ہے. کھانا پینا مکان یہ سب بات کی چیزیں ہیں. اے مسلمان, پہلے اپنی عبادت کی فکر کر, لیکن آج عبادت کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے, اور عبادت کو دوسرے نمبر پر اور اپنی حاجت کو پہلے نمبر پر رکھا گیا. ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, ہماری عبادت کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا تھا. تو یہ مسجدوں میں سب سے پہلا شاعر اللہ کی حیثیت ہے. یہ اتفاق ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں سب شاعر اللہ میں داخل ہیں. انبیاء کرام شاعر اللہ میں داخل ہیں, اولیاء کرام شاعر اللہ میں داخل ہیں, اور سنو اتفاق ہے علماء اسلام کا کہ جتنے مزارات انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں. ہر ایک کا ادب یہ دل کا تقویٰ ہے. اب یہاں پر شاعر اللہ کی فہرست میں دو چیزیں تین چیزیں آپ نے دیکھی ہیں نے سنی، ایک تو صفا اور مروہ، دوسری حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، چوتھی نشانی اللہ کی خانہ کعبہ ہے. اسی طرح سے آگے بڑھیے، اس مکے سے لگا ہوا علاقہ مشعر حرام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشعر مسجد حرام وہاں پر موجود ہے، وہ وادی جو مشعر حرام کی وادی ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پہاڑی کو مشعر حرام کہتے ہیں، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں اور اس کو مشعر حرام کہتے ہیں جو مزدلفہ میں ہے، وہاں پر مسجد مشعر حرام بھی بنی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا میدان ہے اس سے متصل ایک وادی ہے. فَذْكُرُوا عِنْدَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حج کا دن آ جائے اور تم عرفات سے وہاں آؤ تو اللہ کی خوب یاد کرو، اس کا ذکر کرو، وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. اسی طرح سے منا کی وادی بھی شاعر اللہ میں سے ہے، جہاں مسجد خیف بنی ہوئی ہے وہاں ہزاروں انبیاء کرام حج کے زمانے میں خیمہ زن رہے ہیں، وہ وادی منا بھی شاعر اللہ میں داخل ہے. اسی طرح سے عرفات کا میدان یہ بھی شاعر اللہ میں ہے، جہاں حضرت آدم اور حوا کی جنت سے آنے کے بعد سب سے پہلے ملاقات ہوئی ہے. اس طرح شاعر اللہ کا ایک طویل سلسلہ اس مکے کی سرزمین کے دامن سے لگا بدھا ہے. یہ سارے تقدس مآب مقامات پہلے بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں، لیکن ان تمام شاعر اللہ کا ذکر اللہ تعالی نے قسم کے ساتھ نہیں وابستہ فرمایا، ان سب میں انتخاب ربانی یہ ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی اس لیے کہ اے محبوب آپ یہاں رہتے ہیں. تو صرف شہر اس جگہ کی قسم نہیں یاد فرمائی جہاں حضور کی ولادت پاک ہوئی تھی، بلکہ پورے شہر کی. علماء فرماتے ہیں شہر، شہر سے مراد اس کی رہ گزر ہے، اس کے راستے ہیں، سڑکیں ہیں، در و دیوار ہے، کوچہ و بازار ہے، اس کے تمام حدود شامل ہیں. ایک ایک گلی کوچے کی رب نے قسم یاد فرمائی، دیواروں کی قسم یاد فرمائی. اس شہر پاک میں جو مکے میں مکانات کچے پکے تھے سب کی قسم یاد فرمائی. اعلی حضرت جھون کر فرماتے ہیں کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم اس کفے پاک حرمت پہ، جہاں کفے پاک پڑ گئے اس کی عزت اور حرمت پر لاکھوں سلام ہو. جس کے تلووں کا یہ مقام کہ اس کی نسبت میں پورے شہر کے در و دیوار، کوچہ و بازار اور رہ گزار کو اس لائق بنا دیا کہ رب العالمین اس کی قسم یاد فرمائے، قرآن اس کی قسم کھائے، تو بولو جس کا سراپا جس سرزمین پر ہے، جس قبر پاک میں ہے، اس مدینے کا مقام کون سا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مکے سے زیادہ مدینہ پسند ہے. کاش کہ تم اس کو سمجھو. یہ کس کے لیے کاش فرمایا؟ اس کے لیے فرمایا کہ اہل محبت اس کی طرف متوجہ ہوں. اور رہا وہ لوگ صرف عبادت اور اس کے ثواب پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کو تو عبادت کا ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مدینے میں اتنا ثواب نہیں ہے. اعلی حضرت نے اس مسئلے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر. یہاں لفظ اے جو ہے یہ محذوف ہے، یعنی فرماتے جھگڑا مت کرو، بحث مباحثہ نہ کرو، اے زاہدو، اے عبادت گزارو، چلو طیبہ نہ صحیح افضل،
مکہ ہی بڑا ظاہر.
یہ طیبہ کو ہم مان لیتے ہیں علی سبیل التنزل کہ چلو تم بحث مباحثہ چھوڑ دو، طیبہ اور مدینہ اگر افضل نہیں ہے اور یہ مکہ ہی اے زاہدو سب سے بڑا ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد ہم نے مان لیا، ہم عشق کے بندے ہیں
کیوں
بات بڑھائیے؟ ارے محبوب اگر آگ میں نظر آئے تو خدا کی قسم آگ ہمارے لیے گلزار ہے، گلزار میں محبوب کا جلوہ نہ ہو تو وہ ہمارے لیے وہاں پھول نہیں، پھولوں کے وہ انگارے ہیں، وہ آگ کے انگارے ہیں۔ بعض عارفین نے کہا کہ اگر ہم جہنم میں بھی محبوب کا جلوہ دیکھ لیں تو وا شوقا، ہم شوق سے ان جہنم میں کود جائیں گے، یہی ہماری معراج ہے۔ اور جنت میں اگر محبوب کا بفرض محال جلوہ نہ ہے تو وا حسرتا، تو جنت پا کر کے حسرت ہی حسرت کریں گے، افسوس ہی افسوس کریں گے۔ جہنم میں بفرض محال جلوے یار نظر آئے تو جنت میں پہنچ کر کے وا شوقا کریں گے۔ یہ ہے عرفان کا مقام، یہ ہے محبت کا انداز۔ بہرحال مکہ بھی ہمارے لیے مرکز عقیدت ہے، اور مدینہ تو عقیدتوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، وہاں جلوہ محبوب سراپا ہے۔ یہاں تو چند سال رہے مصطفیٰ، وہاں تو قیامت تک رہے،
بے شک
ہم تو محبوب کے جلوے کو دیکھتے ہیں۔ اور حضور نے بھی اشارہ فرمایا ہے، کاش تم اس کو سمجھو کہ مدینہ افضل ہے مکے سے، اور ہم یقیناً اس حدیث کی روشنی میں مدینے کو افضل کہنے میں حق بجانے
لگے۔
اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اسی طرف اشارہ کیا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ جب اس شہر کی قسم قرآن کھا رہا ہے تو کسی چیز کا ذکر نہیں فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے رب العالمین کہ اے حبیب یہاں جلوہ فرما ہے، اس لیے اس شہر کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے۔ تو اس شہر مکہ کی قسم اللہ تعالی نے یاد فرمائی، اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس بلد امین، امانت والے، امن والے شہر سے مراد یہی مکہ مکرمہ ہے۔ کئی جگہ پر مکے کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا ہے، اے لوگوں اس سرزمین پر ہم آئے ہیں جہاں اللہ کی نشانیاں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، اس کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنها تقوی القلوب، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان تمام شعائر کی تعظیم کا سچا مخلصانہ جذبہ پیدا فرمائے۔ اب آپ مکہ پہنچے، آپ نے عمرہ اور اس کے ارکان ادا کیے، جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے مقام ابراہیم کا تعارف سن لیا، یہ ہے مقام ابراہیم، اور کعبے کے چار اینگلس ہیں، چار گوشے ہیں، چار کونے ہیں۔ اب ہر کونے کو الگ الگ اہمیت حاصل ہے۔ آپ جہاں سے جس پوائنٹ سے طواف شروع کرتے ہیں اس کو رکنے حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے آتے وقت اس کو لے لیا تھا، یہ جنتی پتھر ہے، اور یہ پہلے حضور فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ لیکن اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جو اسے چومتا ہے یا اس کو استعلام کرتا ہے، بندوں کے گناہ کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں گناہوں کو کھینچ کھینچ کر کے یہ کالا ہو گیا، بھورے کلر کا ہو گیا۔ یہ پہلے سنگے حجر ابیض تھا، اب اس کا نام بدل کر کے حجر اسود ہو گیا۔ ایک قوم بہت ظالم قوم تھی جس نے مکے پر حملہ کیا تھا، اور اس نے حجر اسود کی بڑی توہین کی تھی، اس کو نکالا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، 60 ٹکڑے اس کے حجر اسود کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ مسالے میں چپکائے ہوئے ہیں، پورا پتھر حجر اسود نہیں ہے۔ اور آپ اگر کبھی بوسہ دیں گے تو آپ اس کو نشان آپ کو پتا چلے گا، یہ ہے حجر اسود جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر دنیا میں آئے تھے، اور اس کو وہاں پر طواف کا پوائنٹ کہ کہاں سے ابتدا ہو اور کہاں انتہا ہو. اسٹارٹنگ اور اینڈنگ ان دونوں کا پوائنٹ سمجھنے کے لیے ایک کونے میں حجر اسود کو لگا دیا گیا تھا. اور حضور فرماتے حجر اسود کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں, جب اس کے سامنے کوئی آتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو اپنی بارگاہ میں عدالت میں رکھے گا. جو اس کے سامنے گزرا اگر مومن صادق ہے تو وہ گواہی دے گا, مولا یہ مومن ہے, یہ میرے سامنے آ کر کھڑا تھا. اور اگر منافق ہوگا, گستاخ ہوگا, تو اس کو بھی دیکھ کر پہچان لے گا. ارے ایک پتھر اندر کی بات کو ایکس رے کر لیتا ہے.
کیا بات ہے,
اندر کی جو اچھائی اور خرابی ہے اللہ نے ایک یہ کیمرہ لگا کے پہلے چڑھ گیا تو بعد میں وہ کیا کہتے ہیں سی سی کا کرتے ہیں, یہ سی سی بعد میں ہوا سی سی. یہ تو کیمرہ اس وقت سے رب نے فٹ کر کے رکھا ہے. آؤ اور دیکھ لو, تم اس کو دیکھو گے وہ تمہیں دیکھے گا, لیکن تم اس کا ظاہر دیکھو گے یہ تمہارا دل دیکھے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
محبت لے کر آئے ہو یا عداوت لے کر کے آئے ہو, یہ سی سی کیمرہ نہیں ہے, یہ خدائی کیمرہ پہلے سے ہے. اور اس میں کوئی کرنٹ ونٹ نہیں ہے, اس میں کوئی کل پرزے نہیں فٹ ہیں, سب رب نے حکم دے دیا ہے سب کا. آج تک اس زمانے سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک اس کیمرے میں کتنے لوگوں کی تصویریں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو کلک کرے گا, بولے گا ہاں مولا یہ آیا تھا, یہ اس کا چہرہ ہے, یہ مومن تھا, نبی کا چاہنے والا تھا, یہ منافق. وہ ابھی آج کہتا ہے اگر ہم کافر اگر ہوتے تو مدینہ کیسے جاتے, مکہ کیسے جاتے. ارے پن یہ مکہ اسی لیے آیا ہے تاکہ کیمرے میں آ
جائے,
اور ہم بھی اسی لیے آئے کہ ہم کیمرے میں آ جائیں. چور کون ہے وہ بھی کیمرہ بتائے گا, اور اس بازار اور مارکیٹ دکان میں چرانے آیا ہے یا خریدنے آیا ہے وہ سب پتہ چل جائے گا. بات سمجھ میں آئی, یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. تو اس کو کونے کو کہتے ہیں رکن حجر اسود. اب آپ طواف کرتے ہوئے چلیں گے تو سب سے پہلے وہ مقام ابراہیم آئے گا جس کو آپ نے دیکھا ہے. یاد رکھیے طواف کرتے وقت اس وہاں ٹھہرنا یا اس کو چومنا, طواف کو منقطع کرنا ہوگا, یہ مکروہ ہے. اگر آپ اس کو چومنا چاہیں تو یہ بعد میں چومیں جب طواف سے آپ فارغ ہو جائیں, لیکن طواف کرتے وقت وہاں ٹھہرنا چومنا یا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا, بلکہ طواف کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرف نہ دیکھا جائے اور نہ بات چیت کی جائے. جو نماز کا حکم ہے وہ طواف کا ہے. صرف یہ ہے مسئلہ مسائل یا کسی نے سلام کر دیا ہے یا کوئی ذکر ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں, یا کوئی تکلیف میں کوئی ہے تو اس کو اٹھا کر سکتے دیتے ہیں. لوگ طواف کرتے کرتے مقامی ابراہیم کو چھوتے ہیں اور وہاں ٹھہر کر کے چومتے ہیں دیکھتے ہیں, یہ سب مکروہات میں شامل ہیں. سمجھ گیا؟ تو پہلی جگہ حجر اسود سے چلنے کے بعد آپ کو مقامی ابراہیم اور کعبے کا لیفٹ ہینڈ میں کعبے کا آپ کو دروازہ نظر آئے گا. اور پھر جب اور آگے آپ بڑھیں گے تو اب یہ دوسرا اینگل دوسرا کونا آئے گا. اس کونے کا نام یاد رکھیے, اس کو کہتے ہیں رکن عراقی. عراقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رکن, یہ اینگل جو ہے یہ ملک عراق بغداد کی طرف ہے, اس کا رکن یہ عراق کی طرف پڑتا ہے, اس لیے اس رکن کا نام ہے رکن عراقی. رکن حجر اسود اور رکن عراقی. اب رکن عراقی سے لگی ہوئی ایک چھاتی کے برابر ایک ماربل کی دیوار ہے جو بالکل یوں آدھے دھنوش کی طرح, جیسے دھنوش ہوتا ہے کمان ہوتی ہے, اس طرح سے یہ کمان جو ہے آپ کو نظر آئے گی. اور اس کمان کا سلسلہ ایسے ہو کر کے اور وہ تیسرے اینگل پر جا کر اینڈ ہوتا ہے جہاں پر اندر جانے کا دروازہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اس تیسرے اینگل کا نام ہے رکن شامی. یہ یاد رکھیے, رکن حجر اسود, رکن عراقی اور حکیم کے دوسری طرف یہ رکن شامی ہے. ملک شام کا جو خط کھینچا جائے تو رکن شام کی طرف وہ شہر شام کی طرف وہ رکن جاتا ہے. اور اعلی حضرت نے بہت لطیف بات فرمائی, آپ جب حجر اسود سے چلیں گے تو حاجیوں کی بھیڑ رہتی, آج کل تو اتنی نہیں ہے پھر بھی آپ کو بھیڑ نظر آئے گی. حجر اسود سے آپ چلیں گے تو رش ہوگا, اور جیسے ہی رکن شامی کے پاس پہنچیں گے تو رش کم
ہوگا.
آپ نے تجربہ کیا ہوگا, خاص طور سے آپ حج میں جب بہت رش ہوتا ہے کہیں بھی کتنا رش ہو, رکن شامی تک پہنچتے پہنچتے اطمینان ہو جاتا ہے, اور جو دب دبا کر آدمی کو وحشت تاری ہوتی ہے وہ یہاں آ کر کے ختم ہو جاتی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو, ابھی میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں, بہرحال وہ ہے رکن شامی. اب رکن شامی سے اب آپ اور آگے بڑھیں گے تو چوتھا اینگل چوتھا کونا نظر آئے گا, اس کا نام ہے رکن یمنی یا رکن یمانی. یہ دونوں, یہ رکن یمانی اس لیے ہے کہ یمن جو ملک پڑتا ہے یہ اسی کی طرف پڑتا ہے, یہ اسی کے سمت میں ہے, اس لیے اس کا نام رکن یمانی ہے. یہ چار اینگل آپ یاد رکھیں, رکن حجر اسود, رکن عراقی, رکن شامی اور رکن یمانی. رکن یمانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا ہے. آپ دیکھیں گے اگر پردہ گرا ہوا ہے تو وہاں بھی تھوڑا سا کٹا ہوا ہوتا ہے. رکن یمانی کو استعلام جائز نہیں ہے, وہاں کچھ لوگ وہاں بھی استعلام کرتے ہیں جیسے حجر اسود کو کرتے ہیں, وہاں استعلام نہیں ہے. اس کو اگر موقع ملے تو آپ بھوسا دے سکتے ہیں میرے دوست, اور آگے آپ بڑھو گے پھر رکن حجر اسود آئے گا. رکن حجر اسود پر اگر طواف کرتے وقت آپ کو بوسے کا چانس مل جائے, لیکن یہ کبھی ملے گا نہیں, وہاں ٹھہرنا پڑے گا, انتظار کرنا پڑے گا, دینا مشتی کرنی پڑے گی. اس لیے اسلام نے تمہاری سہولت کے لیے استعلام کا حکم دیا ہے کہ جہاں ہو اپنا ہاتھ اٹھا کر کے حجر اسود کی طرف اشارہ کر لو, تم کو ثواب اور فائدہ وہی ملے گا جو بوسا دینے کا ثواب ملے گا. اگر ہاتھ میں لکڑی ہے تو لکڑی سے اشارہ کر کے لکڑی کو چوب لو. ذرا سوچو مسلک اعلی حضرت کس طرح سے طواف سے ثابت ہو جاتا ہے. کسی بزرگ کا آستانہ ہے, اگر آپ نے چوکھٹ کو چوم لیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, نہیں تو ہاتھ لگا کر کے آپ نے چوم لیا یہی طریقہ ہے. اور بہت 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 بھیڑ بھاڑ ہے تو حضرت کو سلام کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو جائے, حاضری کا آپ کو موقع مل جائے. تو اسی طرح سے حجر اسود نے ہمارے عقیدے اور عمل کو ظاہر کر دیا کہ مقدس چیزوں کی طرف اشارہ کرنا بھی اس باعث ثواب ہے, اور اس کو چھونا بھی باعث ثواب ہے, چومنا بھی باعث ثواب ہے. تو حجر اسود تک آپ نے ایک طواف کیا اور ایک پھیرا, گھومنے کے معنی میں ہے, ایک آپ کے طواف کا پھیرا چکر پورا ہوتا ہے اور وہاں پھر آپ استلام کرتے ہیں, استلام کر کے اپنی ہتھیلی کو چوم کر پھر آگے بڑھتے ہیں. طواف کرتے وقت آپ اس کا خیال رکھیں کہ ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا حتیٰ کی کعبے کو دیکھنا بھی مکروہ. لوگ کعبے کو دیکھ دیکھ کر کے طواف کرتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا ثواب کر رہے ہیں, یہ ثواب نہیں ہے, کراہت ہے. اس لیے کہ ادھر ادھر دیکھنے میں آپ چلنے میں رکاوٹ محسوس کریں گے, یہ اسلام کا نظام ہے. اور جو ادھر ادھر دیکھ کے چلتا ہے وہی دھکے اوکے زیادہ کھاتا, اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ نظر نیچی ہو, ادھر ادھر نہ دیکھو, بعد میں بیٹھ کر کے دیکھو, وہ دیکھنا تمہارا عبادت ہے کعبے کو. النظر الى الكعبۃ عبادت, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, لیکن کب, جب کی طواف سے فارغ ہو جاؤ. تو اس طرح سے آپ طواف کرنے میں نہ بات کریں, نہ موبائل کا استعمال کریں, نہ ادھر ادھر پریشان نظری کے شکار ہوں. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ غیر محرم پر آپ کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی، اور ادھر 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 دیکھنے میں یہ انتشار نگاہی بھی ہوتا ہے، آپ کی نگاہ پریشان بھی ہوتی ہے، شیطان ہمیشہ ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، نیچی نگاہ شرمندگی کا انداز اختیار کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں طواف کرتے جاؤ، ایک ایک قدم پر خدا کی قسم تمہارے گناہ گرتے جائیں گے اور نامہ اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا چلا جائے گا۔ طواف کرنے میں آپ لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں، جب آپ احرام کی حالت میں ہوں تو طواف کرنے سے پہلے اپنے سیدھے کندھے کو کھول لیں، جس کو استباء کہتے ہیں، اور تین پھیرے میں رمل کریں۔ رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی طرح چلنا۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے، جس طواف کے بعد سعی کرنا ہے اس طواف میں رمل بھی ہے اور استباء بھی ہے، جس طواف کے بعد سعی کرنا ہے اس میں رمل بھی ہے استباء ہے، بشرطے کی احرام کی حالت میں۔ اب میں نے یہ کیوں قید لگائی؟
گاڑا ہو جائے گا کیونکہ حج نہیں ہے، اس لیے
گاڑا میں بتا رہا ہوں۔ میں نے اس لیے یہ قید، گاڑا ہو تو اس کو پتلا کرنا میرا کام ہے۔ تو جس طواف میں کے بعد سعی ہے اس میں رمل بھی ہے اور استباء ہے، بشرطے کی احرام کی حالت میں ہو۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ حاجی جب آتا ہے تو طواف زیارت اور سعی، تو طواف زیارت اور سعی جو ہے وہ نفلی طواف کر کے اور سعی کر سکتا ہے، لیکن وہ طواف زیارت تو بعد ہی میں آ کر کرتا ہے۔ اس لیے اگر اس نے طواف زیارت کیا اور پہلے ایڈوانس سعی نہیں کی ہے تو وہ احرام اتار دیتا ہے، اس میں استباء کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صرف طواف کرے گا اور تین چکر میں رمل کرے گا اور پھر جا کر کے سعی کرے گا، لیکن آپ لوگ جب آئے ہیں تو آپ کے لیے طواف زیارت بھی نہیں ہے، صرف عمرہ کرنا ہے تو طواف کریں گے اور اسی احرام سے سعی کریں گے۔ سعی کرنے میں آپ جو سعی کریں گے وہ طواف کریں گے، اس میں رمل بھی کریں گے اور استباء بھی کریں گے، سمجھ گئے؟ اور سعی کو اس لیے سعی کہتے ہیں، سعی کے معنی کوشش کرنا اور دوڑنا، اس کو سعی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہری گرین لائٹ اور دوسرے گرین لائٹ کے درمیان میں مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو لے کر، بہن کو، بیٹی کو، یا ماں کو، یا بیوی کو، تو پکڑ کر کے کھینچ کر کے دوڑائیں گے نہیں، یہ بھی منع ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور وہ نیلین اخذرین کے بیچ میں نارمل چال سے چلے، آپ وہاں جا کر کے تھوڑا رک کر کے ان کا انتظار کر کے پھر آپ لے لو، یا آہستہ آہستہ چلو اور ان کو سمجھا دو کہ پھر وہ اس طرح سے آئیں تو وہ آپ کے ساتھ پھر ہو جائیں گے، پھر آپ آئیں گے گرین سے گرین تک۔ آپ کو سعی کرنا ہے، عورتوں کو دوڑانا نہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو کہ اب بیچاری بوڑھیاں ہوتی ہیں، ماں یا ان کی بیوی کمزور ہوتی ہے، تو ایسے پکڑ کے کھینچتے ہیں جیسے بکری کو سلاتر ہاؤس میں کھینچ لے جائے۔ ارے یہ کوئی طریقہ ہے تو ایسے ہوتا ہے، وہ چل نہیں پاتے، چل جلدی چل جلدی، یہ طریقہ نہیں۔ اسلام ایک سسٹمیٹک مذہب ہے، اس طرح سے وہاں پر عورتوں کو چھوڑ دو اور سعی کرو، اور وہاں پر پھر جتنا آپ کو سعی کرنا ہے وہ نارمل چال سے آپ کو سعی کرنا ہے۔ جو دعا پڑھنی ہے آپ دعا پڑھو۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم کی بیوی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، ان کی یہ یادگار ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنا، یہ ہر عمرہ کرنے والے اور حاجی کے لیے یہ طواف جو ہے، یہ سعی جو ہے، یہ واجب ہے۔ اس لیے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی نے اگر چھوڑ دیا ہے اس کو، یا تین چکر کر کے اور بھاگ گیا، تو اس پر دم واجب ہے، یعنی ایک قربانی کا بکرا دینا پڑے گا۔ اگر پورا ہی چھوڑ دیا تب بھی، اور اگر اکثر سے کم اکثر چھوڑ دیا تب بھی، اور اس کو اگر دم سے بچنا ہے تو پھر دوبارہ جا کر کے اس کو پورا کرے، اور پورا کرنے کے بعد پھر وہ اس جرم سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تو یہ طواف ہوا اور وہ صحیح ہوئی۔ آپ طواف اور صحیح کے مسائل کو اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ اس کو معلوم کر لینا۔ تو یہ حتیم ایک ہے، حتیم جو ہے وہ گول، حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا وہ حتیم جو ہے آرچ تھا، کعبے کا کی محراب تھی، بعد میں اس کو محراب نما بنا دیا گیا۔ محراب یوں کھڑی ہوتی ہے لیکن اب محراب ایسے جھکی ہوئی ہے، یہ میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا۔ محراب کیسے آرچ ایسے ہوتا ہے نا، لیکن آج اگر آرچ کو نیچے ڈال دیا جائے تو ویسے ہی گول ہو جائے گی۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، لطیف اشارہ ہے، کعبے کی محراب جھکی ہوئی ہے لیکن کدھر جھکی ہوئی ہے، ادھر ہی مدینہ ہے
بے شک۔
یہ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، مدینہ جو ہے وہ شمال میں ہے اور حتیم بھی شمال میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں رب کا انتظام تو دیکھو کہ محراب کعبہ جو ہے وہ جھکی کدھر ہے، مدینے کی طرف۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں بھاؤں بھی محراب کی طرح حتیم کی طرح ہے، اور میرے مصطفیٰ کے یہ دونوں بھاؤں بھی محراب ہے، محراب نبوت ہے۔ محراب کعبہ محراب نبوت کو سجدہ کر رہی ہے، کیا مقدس انداز ہے۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا، حتیم لا کر کے کھڑا کر دیا اور ارشاد فرمایا، عائشہ یہاں نماز پڑھنا ویسے ہی ہے جیسے کعبے میں نماز پڑھنا، اور ارشاد فرمایا یہ کعبے کا حصہ ہے۔ اللہ نے مجھے اگر اتنی طویل زندگی دی تو میں کعبے کو جو تعمیر کروں گا تو اس کو کعبے میں شامل کر دوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ جو حتیم ہے، آپ کو موقع ملے تو آپ جائیں وہاں، دو رکعت کم سے کم نماز کبھی بھی پڑھ لو، روزانہ موقع ملے تو بہت اچھا ہے، لیکن زیادہ دھکی دھکا کر کے مت جانا۔ وہاں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کعبے کے اندر آپ کی نماز
بے شک۔
کعبے کے حتیم میں جائیں گے تو آپ اوپر دیکھیں گے تو اتنا لمبا چوڑا سونے کا ایک پرنالا وہاں لٹک رہا ہے، جس کو میزاب کہتے ہیں، میزاب رحمت، میزاب کہتے ہیں پرنالے کو۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو جو چھت میں لگایا جائے پانی کے گرنے کے لیے، نکلے ہو میزاب، سمجھ گئے نا؟ ہر گھر میں پانی بارش کا گرے اس کے لیے پائپ لگا دیتے ہیں یا وہ ڈونگی لگا دیتے ہیں، سمجھ جائے گا، سب کو سمجھ میں آ گیا۔ کعبے کا پانی گرانے کے لیے وہ سونے کا پرنالا لگایا گیا ہے، جس کو عربی میں میزاب کہتے ہیں، لیکن ہر پرنالے کو میزاب کہتے ہیں، کعبے کے میزاب کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں رحمت کے چھیٹے ہر وقت گرتے رہتے ہیں، بارش ہوتی ہے چھت کے اوپر اور وہاں سے ڈھلک ڈھلک کر کے رحمت کے چھیٹے گرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زیر میزاب لیے خوب کرم کے چھیٹے، زیر میزاب، میزاب کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کے رحم و کرم کے چھیٹے تم نے تو خوب لیے، زیر میزاب لیے خوب کرم کے چھیٹے اور ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ اب آؤ مدینہ اور دیکھو کہ یہاں تو ہم ابر رحمت چھیٹا نہیں بلکہ موسلا دھار برستی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، زور سے برستا ہے، وہاں چھیٹے ملتے ہیں، یہاں رحمت میں نہانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تقابلی مطالعہ اعلی حضرت نے ان اشعار میں کیا ہے۔ بہرحال تو کیا پوچھا؟
رکنی یمانی اور
حضرت وہ بتا رہا ہوں ابھی وہی آ رہا ہوں. تو یہ ہوا فرنادا, سمجھ گئے, یہ سب تعارف کرا رہا ہوں, اس سے آپ فارغ ہو لیں, پھر حکیم سے آپ چلیں گے. تو جو رکن یمانی اور رکن شامی کے بیچ کی دیوار ہے, سمجھ میں آ گیا, رکن حجر اسود, رکن عراقی اور رکن شامی, پھر ادھر رکن یمانی, ادھر کی جو دیوار ہے رکن یمانی اور رکن شامی کے بیچ کی, اس کو کہا جاتا ہے مستجار. اس کا نام ہے مستجار. مستجار کے معنی پناہ حاصل کرنا, کسی کا جوار حاصل کرنا. باب استفعال سے ہے, میں یہاں گرامر نہیں پڑھا رہا ہوں. تو یہاں رکن شامی اور رکن یمانی کے بیچ کا, اس کا جو ہے مستجار ہے, یہاں پر اللہ کی رحمتوں کے امن اور جوار میں رہتے ہیں. اور رکن یمانی سے رکن حجر اسود کے بیچ کی جو دیوار ہے اس کو کہتے ہیں مستجاب. سمجھ گیا آپ, ایک ہے مستجار اور ایک ہے مستجاب. وہاں پر 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو یہ مستجار ہے اور وہ مستجاب ہے, یہاں بیٹھیے یا وہاں بیٹھیے بڑی فضیلت ہے. رکن شامی اور رکن یمانی کے بیچ کی دیوار, اور رکن یمانی سے رکن حجر اسود کے بیچ کی دیوار, جیسے عام طور پر ہم لوگ جا کے وہاں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, ہو گیا ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں مستجار, اس کو کہتے ہیں مستجار. تو اس طرح سے دونوں دیوار کے سامنے بیٹھ کر کے, ویسے تو پورا حرم برکت والا ہے لیکن ان مقامات کو, ان اطراف کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. تو آپ کو میں نے آج کتنا بتایا, رکن حجر اسود, رکن
عراق,
رکن
یمنی
اور رکن
یمنی,
یہ چار اینگلس ہو گئے. اور حتیم, حتیم بتایا نا, اور کیا بتایا,
مقام ابراہیم,
مقام ابراہیم اور میزاب رحمت اور صفا مروہ, بعد میں
برنالا,
مستجار اور مستجار. اتنا یاد رکھیے اور یہاں بیٹھ کر کے تلاوت کیجئے, دعائیں کیجئے, یہی آپ کے لیے بہت ہے. اور صفا مروہ کی ملاقات تو آپ کو صحیح میں ہوتی رہے گی, وہاں دونوں پہاڑیوں پر دعا کرنا یہ بھی مقام اجابت ہے. اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے پاس دعا مانگنا دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
سبا جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, شمل حسنی ہدایت پہ لاکھوں سلام, خاک گزر کی قسم کھائی قرآن, خاک گزر کی قسم, اس کا پی باقی حرمت دیتا سلام, صفا جانی رحمت دیتا سلام, شمل بدلے محشر میں جب ان کی آمد اور تاج سب ان کی شوکت بیلا کو
اللہ یا رحمان یا رحیم, ہماری اس مجلس خیر کو قبول فرمانا. اور مولا کریم اس مقام مقدس شاعر کی تعظیم اور توقیر کا سچا سلیقہ ہم سب کو عطا فرمائے.
آمین.
اور ان شاعر اللہ کی تعظیم کے صدقے میں ہمیں دلوں کا متقی بنا دے.
آمین.
ریا دکھاوے شہرت نام و نمود کی گندگیوں سے ہمیں پاک اور صاف.
آمین. آمین.
یا اللہ سب کو علم نافع اور رزق واسع عطا فرمائے.
آمین.
اور جتنے ارکان اور اعمال خیر ہمارے بھائیوں نے کیے ہیں الہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں سب کو شرف قبول عطا
آمین.
سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر آرزوؤں کو پروردگار عالم پوری فرما کر
آمین.
ان کی جائز مرادوں کو پروردگار عالم پائے تکمیل تک پہنچا کر انہیں دین و دنیا کی راہ سے عطا فرما.
آمین.
مولا ہمیں وہ دے جس سے تو راضی اور تیرا حبیب راضی.
آمین.
جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے.
آمین.
جو بے روزگار ہیں روزیاں عطا فرما.
آمین.
روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما.
آمین.
جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما.
آمین.
اولاد والوں کی اولاد کو نیکوکار بنا.
آمین.
جو ہمارے ساتھ مرد آئے ہیں مولا ان کو ان کے تمام حالات ان کے تمام کاموں کو اچھا اور اچھے اور طریقے سے انجام دے کر ان کی دین و دنیا ان کے دین و دنیا کو پروردگار عالم سنوار دے. ہمارے ساتھ جو ماں بہنیں آئی ہیں مولا انہیں اپنے شوہروں کی اطاعت کا جذبہ عطا فرما. اللہ کی یاد کا طریقہ مولا تیرے نبی کی ذکر تیرے نبی کے ذکر اور ان سے محبت کرنے کا انداز عطا فرما. ان کی گودوں میں جو اولاد پلے نسلیں پلے مولا انہیں سیدنا امام حسین امام حسن کا سچا غلام بنا کر سنی اور مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو امن عام عطا فرما. ظالموں کے ظلم حاسدوں کے حسد شریروں کے شر گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ فرما. دین و دنیا میں برکتیں اور سعادتیں عطا فرما. دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم عطا فرمائے. مولا کریم اسی طرح سے ہماری جماعت کے بزرگ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. مولا کریم ان دونوں بزرگوں کو عمر خضر عطا فرمائے. مولا کریم ان کی صحت کو سلامت رکھ. ان کو ان کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ امان میں رکھ. مولا کریم حضرت کی جو چاہنے والے ہیں سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہم جتنے حضرت کے ساتھ آئے ہوئے ہم تماموں کے سفر کو آسان فرما اور حضرت کی قیادت میں ہمیں تمام ارکان صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمارے ان بزرگ کو عمر خضر عطا فرما. ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم ان کے فیضان سے ہم سبوں کو مستفیض فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہم لوگوں سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا تو ان کے مقاصد خیر کو جانتا ہے مولا. ہم ان سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں مولا. سب کی دعاؤں کو پورا فرماتا ان کی آرزوؤں اور مقاصد کو انہیں عطا فرما کر انہیں خوشحال اور شاد کام بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق لی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک.
جزاك الله خير.